بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فتملوا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
صدق الله العظيم. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن, اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں, خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے, وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. قابل احترام بزرگو, عزیز نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, محترم ماؤں اور بہنوں, اللہ رب العالمین کے نام سے اس کی مدد اور اس کی استعانت طلب کرتے ہوئے ہم سورہ بقرہ کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں. اس وقت میں نے تبرکاً بقرہ کی پہلے رکوع کی تلاوت کی ہے اور اس کی ترجمانی بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہونے والی سورت ہے. قرآن مجید کی بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے, بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ سب سے بڑی سورت یہی ہے. یہ سورت ایک انقلابی سورت ہے اور یہ سورت آپ اگر غور و فکر کریں تو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید میں پہلے جگہ پانے کی مستحق ہے. یہ سورت ان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کرتی ہے جن میں لوگ عموماً مبتلا ہیں کہ دین کچھ مراسم عبودیت اور کچھ رسم و رواج کا نام ہے. آپ جب اس سورت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دین ایک انقلابی دین ہے اور یہ دین صرف آخرت کے امور سے بحث نہیں کرتا, بلکہ اس دنیا میں بھی ایک زبردست انقلاب برپا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. یہ سب باتیں انشاءاللہ جب ہم اس سورت کے مطالعے میں آگے چلیں گے تب یہ سب باتیں پتہ چلیں گی. اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے یا اس کے جو اہم سبجیکٹس ہو سکتے ہیں میں اس کو پہلے ہی رکھ دوں گا پہلے ہی دن, تاکہ جب تک ہم اس سورت کا مطالعہ کریں گے یہ بات ہمارے سامنے رہے. قرآن مجید کی بہت سی سورتوں میں, میں نے گزشتہ سال میں بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے تمہید, افتتاحی کچھ کلمات ہوتے ہیں, اور پھر آخر میں کچھ اختتامی کلمات ہوتی ہیں, اور بیچ میں اس سورے کا اصل موضوع بیان کیا جاتا ہے. اس سورت کو بھی اسی طرح پانچ حصوں میں ہم تقسیم کر کے پہلے کے پانچ رکوع پر مشتمل افتتاحی کلمات ہیں, اور اس کے بعد تین حصے بیچ میں ہیں, اور آخر میں سمپ کیا گیا ہے پوری سورت کو. افتتاحی اور اختتامی حصے کو چھوڑ کر جو اصل تین موضوع ہیں اس سورت کے, وہ تین موضوع یہ ہیں کہ دنیا میں, میں نے اس سے پہلے بھی غالباً بتایا تھا کہ امامت ایک فطری کانسیپٹ ہے, کہ جس طرح سے گھر کے اندر باپ امام ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, محلے کے اندر امام یا متولی صاحب اس کا رہنما اور امیر ہوتے ہیں. اسی طرح گاؤں کے اندر میونسپل پنچایت میں ولیج پنچایت میں اس کا سرپنچ رہبر اور رہنما ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھیں گے تو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے عہدے محسوس ہوتے ہیں. اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو دنیا میں کوئی قوم دیگر تمام اقوام پر لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے. یہ نچلی سطح سے گھر سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں پورے انٹرنیشنل اور گلوبل سطح تک. تو اس طرح سے ہر دور میں کوئی نہ کوئی قوم امامت کا درجہ رکھتی تھی, وہ امام کہلاتی تھی. امت مسلمہ کو اس دنیا میں ایک امام کے درجے پر, ایک لیڈرشپ کے درجے پر فائز کیا گیا, اور اس امت کو اس مقام پر لا کر کھڑا کرنے سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی قوم یہود, اس کی امامت اور اس کی سرداری تھی پوری دنیا پر. اس کی فکر اور اس کا کلچر, اس کا مذہب اور اس کی جو تعلیمات تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے آئے تھے, یہ قوم کی پوری سرداری دنیا پر چھائی ہوئی تھی, اس کی امامت تھی. لیکن یہ قوم اس کی نااہل ثابت ہوئی, اس کا پورا قرارداد جرم پیش کیا گیا ہے. تو اس قوم کو معزول کر کے ایک نئی قوم کو, ایک نئی امت کو اس جگہ لا کر کھڑا کیا گیا اور کہا کہ تم آپ قوموں کی امامت کرو گے, تم خود راہ راست پر چلو گے اور دنیا کو راہ راست بتانے کی ذمہ داری تمہارے سر تھوپی جاتی ہے, تمہارے سپرد کی جاتی ہے. تو اس کا پہلا حصہ جو تقریباً 6-7 رکوع پر مشتمل ہے, اس میں یہ ہے کہ قوم یہود کو معزول کیا گیا, گویا کہ اس کو ڈسچارج کرتے ہوئے, اس کو ڈسمس کرتے ہوئے اس پوزیشن سے, اس عہدے سے ان کا پورا قرارداد جرم پیش کیا گیا, ان کا ایک کیس پیش کیا گیا جس کے تحت ان کے تمام جرائم جو لکھ کر دے دیے گئے اور پن پوائنٹ کر کے بتا دیے گئے کہ تمہارے یہ یہ جرائم ہیں جس کی وجہ سے تمہیں معزول کیا جاتا ہے, ڈسمس کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک نئی قوم کا تقرر لازم تھا, کیونکہ ایک لیڈرشپ کرائسس ہو جائے گا تو ایک امامت کے درجے پر فائز ہونے والی قوم کو ہٹانے کے فوراً بعد ایک دوسری امت کو کھڑا کیا گیا اور کہا کہ اب تم دنیا کی امام قوم ہو. اس کا امت مسلمہ یہی اس کا پورا تصور اور اس کی تشریحات جو ہے اس کے بعد تقریباً 10-12 رکوعات پر مشتمل ہے. اس کے بعد معزولی امت, انقلاب امامت, اور اس کے بعد جو ہے شریعت کی سپردگی, ایک نئی شریعت امت مسلمہ کے حوالے کی گئی. اور آخر کے سیفول کے پارے سے شروع ہو جاتی ہے باتیں. تقریباً 20-25 سبجیکٹ پر سیفول میں جو ہے باتیں آتی ہیں, جس میں طلاق ہے, بلا ہے, شادی ہے, اور وراثت کا معاملہ ہے, قصاص کا معاملہ ہے, روزے کے معاملات ہیں, جہاد کے معاملات ہیں, انفاق کی باتیں ہیں, اس طرح کی مختلف شریعت کی باتیں ہیں جو زندگی کے مختلف گوشوں پر محیط ہے, اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. گویا 3 حصوں پر مشتمل ہے, ایک امت کو معزول کیا جاتا ہے, دوسری امت کو کھڑا کیا جاتا ہے, اور جو نئی امت کھڑی کی گئی اس کے حوالے ایک شریعت سپرد کی جاتی ہے. یہ 3 اس کے میجر ایسپیکٹس ہیں اس صورت کے. اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے پہلے حصے کے, یعنی جو 5 رکوع پر مشتمل ہے, اس کے 3 رکوع کی انشاءاللہ میں آج مختصر سی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ بات واضح طور پر سامنے رہنی چاہیے کہ سورہ بقرہ کے اصل موضوع مخاطب جو ہے وہ یہودی قوم ہے. یہ بات واضح طور پر سامنے ہونی چاہیے کہ اس سورت میں یہودیوں کو خطاب کیا گیا اور اس کے بعد آنے والی سورت یعنی سورہ آل عمران میں نصرانیوں سے خطاب ہے. جب آپ مخاطب کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی, ورنہ اگر مخاطب ہمارے ذہنوں میں سامنے نہ ہو تو کئی آیتوں کا, کئی جملوں کا معنی و مفہوم متعین کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. اب آپ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے چلیں تو بات کیسے کھلتی ہے آپ دیکھیں گے. پہلے تو الف لام میم ایک آیت ہے, اس میں 3 حروف پائے جاتے ہیں, اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے, اور میں نے حروف مقطعات پر گزشتہ رمضان تفصیلی گفتگو کی تھی. بطور یاد دہانی آج میں اس پر بھی کچھ باتیں رکھوں گا. یہ بات واضح رہے کہ اس پر علماء کرام نے, ریسرچ کرنے والوں نے, ریسرچ اسکالرس نے بہت سے اقوال جمع کیے ہیں, اور تقریباً میرے پاس 13 اقوال ایسے پائے جاتے ہیں جس پر علماء نے مفہوم نکالا ہے کہ الف لام میم سے مراد کیا ہے, طہٰ, یاسین, اس طرح کے عین, سین, قاف, جس طرح قرآن کی جو آیتیں شروع ہوتی ہیں سورتیں, تو اس حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے, اس پر تقریباً 13 اقوال ملتے ہیں. اس میں سے ایک ایک قول کو ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ میں پیش کرتے جاؤں گا. اس وقت میں صرف اتنی بات رکھوں گا کہ یہ حروف مقطعات عربی زبان میں پہلے سے جو ہے مشتمل تھی یہ باتیں, اور عربی زبان سے قبل ایک دوسری زبان تھی عبرانی زبان, اس سے قبل ایک زبان تھی کلدانی زبان, یہ سب اس وقت دنیا سے جو ختم ہو چکی ہیں زبانیں. ان زبانوں میں یہی الفاظ پائے جاتے تھے, الف بے تھے, جس طرح سے عربی میں اس طرح سے الفاظ وہاں بھی پائے جاتے تھے, اس کا ایک ڈیولپ فارم عربی میں لیا گیا. اب اس وقت عربی, اردو, انگریزی, یہ جو الفاظ زبانیں ہم بولتے ہیں، ان زبانوں کے جو الفابیٹس ہیں، جس کے حروف ہیں، وہ حروف صرف آواز کو ادا کرتے ہیں، جیسے الف ب ت اے بی سی، یہ آواز کو ادا کرتے ہیں یہ حروف. جبکہ چائنیز کے جو الفاظ ہیں وہ حروف میں صرف آواز ادا نہیں ہوتی، بلکہ اس حروف کے اندر جو ہے اشیاء اور معنوں کا بھی تقرر ہو جاتا ہے، معنی بھی ظاہر ہو جاتی ہیں. یعنی ایک لفظ، ایک حرف جب لکھا جاتا ہے تو اس حرف سے صرف آواز نہیں نکلتی بلکہ اس حرف سے معنی بھی نکلتا ہے، اس حرف سے کسی شے یا کسی چیز کو بھی تقرر کر دیا جاتا ہے. یہ چائنیز زبان میں آج بھی ہم پاتے ہیں. اس طرح سے یہ الف لام میم کا مطلب اب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ عبرانی زبان میں یہ الفاظ جو الف کا مطلب، تو الف صرف آواز نہیں بلکہ الف ہوتا تھا گائے کے لیے، الف سے مراد گائے ہوتا تھا، اور گائے کے سر کے مطابق الف کو لکھا جاتا تھا، یا الف سے جو ہے اللہ، خدا، بھگوان کا بھی تصور ملتا تھا عبرانی زبان میں. اسی طرح نون ہے، لفظ نون، لفظ نون عبرانی زبان میں مچھلی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس نون کو ویسے ہی لکھتے تھے جیسے مچھلی لپیٹ اپنے آپ کو لپیٹ لیتی ہے، اور جس طرح سے اس کا شیپ ہوتا ہے اس طرح سے نون کو لکھا جاتا تھا. اسی طرح توئے ہے، توئے کو جو ہے سانپ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا عبرانی زبان میں، اور توئے کو لکھا جاتا تھا اسی طرح سے. اس طرح سے کئی الفاظ پر ریسرچ کیا ہے علماء اکرام نے، اور عبرانی زبان جو لوگ جانتے تھے جس میں تورات وغیرہ نازل بھی، تو اس زبان سے لوگوں نے نکالا کہ وہاں ایک ایک حرف کا ایک معنی اور مطلب متعین تھا. اب یہ ہے کہ اگر اسی زبان سے عربی زبان جو ہے مشتق ہوئی ہے، اسی زبان سے اس کو نکالا گیا ہے، تو اس کے الفاظ کو یہاں رکھا گیا ہے. اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس صورت میں اب مثلا الف ہے، الف سے مطلب جیسے میں نے کہا کہ گائے کا مطلب نکلتا ہے، تو یہ وہ صورت ہے جس میں گائے کا تذکرہ ہے، بقرا سورہ ہے. سورہ نون نکال لیں آپ تو سورہ نون دیکھیں گے آپ، نون والقلم ما یسترون، ما یسترون، یہ سورہ قلم کے آغاز میں نون ہے، نون کا مطلب مچھلی ہے، اور سورہ قلم میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نگل لیتی ہے اس کا تذکرہ ہے. علماء نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ جہاں جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگلنے کا واقعہ آتا ہے وہاں لفظ نون ملے گا آپ کو، اور جس صورت میں مچھلی کے نگلنے کا تذکرہ نہیں ہوگا وہاں آپ نون نہیں پائیں گے. اسی طرح توہا نکال لیجئے، تو سین میم نکال لیں آپ، تو یہ وہ صورتیں ہیں جس میں میں نے جیسے بتایا کہ توئے سے سانپ مراد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینک مارا تو اس سے جو سانپ بنا تھا، اس سانپ بننے کا تذکرہ یہ توئے سے شروع ہونے والی صورت میں ملے گا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی صورتوں میں ملتا ہے، لیکن جن صورتوں کے آغاز میں توئے دیکھیں گے اس صورت میں لازماً آپ سانپ کا تذکرہ دیکھیں گے. تو اس سے معلوم ہے کہ سمبولیکلی ان ورڈس کو، ان الفابیٹس کو، یعنی ان حروف کو نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر اس صورت کے آغاز میں رکھ دیا گیا، اور یہ اس صورتوں کے نام جانے جاتے تھے. لیکن بعد میں چل کر کچھ کچھ صورتوں کے وہی نام ہیں اور کچھ صورتوں کے نام بدل گئے، جیسے طہٰ ہے، یاسین ہے، وہی نام ہے جیسے حروف مفتحات ہیں، باقی کچھ صورتوں کے نام دوسرے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں اور اس صورتوں سے کچھ مطلب بھی نکلتا ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیا ہے، اس سے قرآن کی ہدایت کے سمجھ میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہاں میں بات عرض کروں کہ ذالک یہ جو لفظ ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں، عرب پانی باڑی کے لوگ تو عربی سے، اتنی عربی سے تو واقف ہی ہوتے ہیں. ہادہ اور ذالک، ہادہ کہتے ہیں کوئی قریب کی چیز کو، اس کو، اور ذالک کہتے ہیں بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، نہیں وہ. اب جب قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ کتاب کہنے کی وجہ وہ کتاب کیوں کہا گیا ذالک الکتاب، وہ کتاب، حالانکہ حاضر ہی کتاب کہا جانا چاہیے تھا، تو یہ کتاب کے لیے ہادہ اور ہادی ہی کا لفظ، لیکن ذالک کا لفظ یہاں استعمال ہوا. مختلف مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے، اس سے اطمینان نہیں ہوتا، لیکن ایک مفسر جیسے میں نے بار بار تذکرہ بھی کیا ہے، امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا تھا کہ ٹوٹل صورت کو سامنے رکھ کر ایک ایک لفظ کو کا معنی متعین کرتے تھے وہ. تو انہوں نے واقعی صحیح بات بتائی، کہا کہ یہ صورت جو ہے یہودیوں سے کتاب ہے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب اب تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو کتاب تمہارے ذہنوں میں ہے، جس کتاب کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں، مقدس کتابوں میں ملتا ہے، جس کتاب کے آنے کے پیشین گوئی تمہارے انبیاء نے کی تھی، وہ کتاب اب تمہارے حوالے کی جاتی ہے، لو حاضر ہے وہ کتاب. تو بھیا کہ اگر آپ یہودیوں کو سامنے رکھتے ہیں، بنی اسرائیل کو سامنے رکھتے ہیں، تو وہ کا مطلب بہت آسانی سے طے ہو جاتا ہے کہ وہ کتاب جو تمہارے ذہنوں میں ہے، جس کے تم منتظر تھے، جس کی آمد کا تمہیں انتظار تھا، جس کی آمد کے سلسلے میں تمہارے انبیاء نے پیشین گوئی کی تھی، وہ کتاب لو اب حاضر ہے، اس سے تم ہدایت حاصل کرو. تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں شک اور گنجائش کی بات نہیں ہے, اس سے تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. ہاں یہ آدمی کے اگر ذہن میں ٹیڑھ ہو تو اس سے کوئی الٹی سیدھی مطلب نکال سکتا ہے, لیکن اس کتاب میں شک و شبے کی بات نہیں. بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم جس کتاب کے منتظر تھے بلا شک و ریب اور بلا تردد وہی کتاب آ چکی ہے, اب قبول کرو اس کتاب کو. تو اب اس میں تمہیں شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں, تمہیں تردد اور ہچکچاہٹ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. تمہارے سامنے وہ کتاب پیش کی جا رہی ہے جس کے منتظر تھے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین, یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس میں تین اصطلاحیں آتی ہیں, ایک خدا, ایک تقویٰ, ایک فساد. آگے رکوع نمبر دو میں یہ لفظ آئے گا. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کی بہت تفصیل آپ کے سامنے رکھوں, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میں وقت پر گفتگو کو سمیٹ نہیں سکتا, اس لیے میں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. البتہ اس کا مختصر مضمون آپ کے سامنے رکھوں گا. کہا کہ وہ کتاب یا ایک کتاب آپ سمجھیں, سمجھنے کے لیے یہ وہ کتاب ہے جو جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے آنے کا جو بھی انتظار تھا, تو اب بغیر کسی تردد کے قبول کرو. تو اس کے بعد کہا کہ یہ کتاب جو ہے دراصل ہدایت ہے, رہنمائی کی کتاب ہے متقیوں کے لیے. ہدایت کا مطلب بہت وسیع ہے. میں نے کہا کہ اس کی تفصیل میں گئے بغیر اگر میں اجمال کے ساتھ رکھوں تو ہدایت چار درجے کی ہوتی ہے, اور یہ ہدایت کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, ہدایت کا ایک تصور ہے, ایک نظام ہے اس پوری کائنات میں. جیسے میں نے کل نظام ربوبیت پر گفتگو کی تھی کہ جو اللہ بچے کو کھلاتا ہے وہی چونٹی کی حفاظت کرتا ہے, وہی درخت اور پودوں کو اگاتا ہے, جیسے نظام ربوبیت ہے ویسے ایک نظام ہدایت اس کائنات میں پائی جاتی ہے. ہدایت کی جو نچلی سطح ہے جسے کہتے ہیں ہدایت وجدان, وجدانی طور پر یہ جس کا کوئی حس نہیں کوئی شعور نہیں وہ مخلوق وجدان کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ بیج پھینک دیتے ہیں تو اس بیج سے جو درخت نکلتا ہے اسے بھی اللہ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے, اور اس راستے کے مطابق اسی سمت میں وہ پیڑ نکلنے لگتا ہے اور اسی قانون کے مطابق وہ جمع ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ہدایت وجدان. پھر اس کے بعد ہدایت حواس ایک ہے, جو مثلا چیل ایک اڑتا ہے اونچائی پر لیکن اسے وہاں سے اپنی غذا نظر آ جاتی ہے اور وہ پروں کے سہارے سے اترتا ہے اور بہت ہی ٹیکٹکس کے ساتھ اپنی غذا کو جھپٹ کر ایسے اڑ جاتا ہے کہ پھر کسی کے ہاتھ میں پھنس نہیں پاتا وہ چیل. تو اس چیل کو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے, وہ اپنی غذا کے لیے اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے اسے زندگی کا ایک طریقہ بتایا گیا, اسے رہنمائی مل گئی ہے. اسے کہتے ہیں حواس, یعنی اپنے حس کو استعمال کر کے اپنی آنکھ کو اپنی ناک کو اپنی زبان کو اپنی پروں کو اپنے یہ حواس خمسہ جو کہتے ہیں اس کا استعمال کر کے وہ اپنا راستہ متعین کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. تیسرا درجہ ہدایت کا جسے ہدایت عقل کہتے ہیں, کچھ جگہ جا کر حواس کے حدود ختم ہو جاتے ہیں, وہاں سے حواس کے بعد عقل کی رہنمائی ملتی ہے. عقل کی بھی ایک حد ہے اور عقل بھی ایک حد تک رہنمائی کرنے کے ایک پوزیشن اور ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں عقل اپنی درماندگی اور بے چارگی کا اظہار کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ اس سے آگے مجھے کچھ پتا نہیں. اس لیے کہ یہ کائنات جس سے انسان اپنی حواس سے دیکھتا ہے اس کے بعد بھی تو ایک بہت بڑی کائنات ہے. یہ کچھ حقیقت ہیں کچھ ایسی ہیں کہ جو ظاہر کے پردے سے پیچھے نظر آتی ہیں لیکن عقل اس کا ادراک نہیں کرتی. تو ہدایت کی عقل کی ہدایت سے آگے ایک اور ہدایت کی ضرورت ہے, وہ ہدایت وحی ہے. ہدایت وجدان, ہدایت حس, ہدایت عقل کے بعد ایک وہ ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے راستہ بتایا جاتا ہے, رہنمائی کی جاتی ہے اور وہ وحی کے ذریعے کی جاتی ہے. یہ قرآن مجید ویسے ہی قسم کی ہدایت ہے جو آدمی کو اپنے عقل کی حدود سے پار کر کے جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل میں بھی یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے. ھدى للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ قرآن میں کچھ جگہ کہا کہ ھدى للناس, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جس میں کہا کہ یہ ھدى للناس ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور یہاں کہا کہ ھدى للمتقین ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو کہیں آپ اس شک میں مبتلا نہ ہوں اور اس خیال میں مبتلا نہ ہوں کہ اس میں کوئی کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے. ایک طرف تو کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے, دوسری طرف کنڈیشن لگا دی گئی کہ یہ کتاب ہدایت ہے صرف متقیوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب تو ہے ہدایت سارے انسانوں کے لیے, لیکن اس سے ہدایت دراصل وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر تقوی کی صفت ہو. جیسے مثلا سورج ہے, سورج جس کو نہار پر چمک اور دمک رہا ہو اور سورج کی چوہائیں اور اس کی روشنی سب کے لیے عام ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آنکھ کی بینائی بھی ہو. اگر سورج تو ہے سب کے لیے طلوع ہوا لیکن آنکھ کی بینائی نہ ہو تو اسے روشنی نظر نہیں آئے گی, جس میں سورج کا کوئی قصور نہیں. اپنی آنکھ بند ہونے یا اپنی آنکھ کا اندھا کر لینے کا قصور خود فرد پر عائد ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح سورج سب کے لیے روشنی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس آنکھ کھلی ہو اور آنکھ سے اس روشنی کا مشاہدہ کرے. اسی طرح یہ قرآن مجید ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے, لیکن اس سے واقعتاً اخذ کریں گے وہی لوگ ہدایت جن کے دلوں کے اندر تقویٰ موجود ہے. اب ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلے ہم متقی بنے، نیک بنے، مومن بن جائیں، نماز قرآن کے عادی بن جائیں اور تحقیق کا جو عام تصور ہے اس طرح سے بالکل متقی بن جائیں، تب چل کر یہ کیا خدا کی کتاب ہمارے لیے رہنمائی کرے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آدمی متقی ہو گیا تو آپ کاہے کے لیے رہنمائی، کیا ضرورت ہے، کس چیز کی رہنمائی چاہیے؟ جبکہ وہ خود متقی ہو گیا، نیک بن گیا، نماز قرآن کا پابند ہو گیا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا تو آپ کس چیز کی رہنمائی ضرورت ہے؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے. یہاں متقی کا مطلب، تقوی کا مطلب وہ شرعی تقوی نہیں ہے بلکہ یہ فطری تقوی ہے، جسے قرآن نے سورہ دہا میں کہا، بلکہ سورہ شمس میں کہا فألهمها فجورها وتقواها. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو یہ دو قسم کے احساسات، دو قسم کے جذبات اس کی مٹی میں گوند کر اس کو پیدا کیا گیا، ایک ہے فجور، ایک ہے تقوی. یہ دونوں چیزیں اس کی پیدائش، اس کی خلقت میں اور اس کی سرشت میں ادیت کر دی گئی، یہ دونوں چیزیں اس کی طبیعت میں پیدا کر دی گئی. ایک تو فجور ہے، جسے کہتے ہیں پگمی سیلف انگلش میں کہتے ہیں، یعنی بہیمیت جانور کے صفت، اور ایک کہتے ہیں ملکی صفت جسے انگلش میں کہتے ہیں گاڈ سیلف، اسمال جی ہے، کیپٹل جی لگائیں گے تو خدا ہوگا، اسمال جی سے گاڈ سیلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات ہیں جس میں خدا کا پرتو نظر آئے، خدا کا عکس نظر آئے. تو تقویٰ جو ہے پہلے سے انسان کے اندر موجود ہے، فجور کے آثار بھی طبیعت میں موجود ہیں. اب یہ ہے کہ انسان اپنی کوششوں سے کس کو ابھارتا ہے. تقویٰ کے جو نقوش اندر پائے جاتے ہیں، یہ قرآن مجید ان نقوش کو ابھار دیتا ہے. بس اتنا کام ہے، تقویٰ بیسیکلی انسان کی فطرت میں اچھائی، نیکی اور نیک نیتی، حق شناسی، یہ سب صفات انسان کی طبیعت میں موجود ہیں، یہ قرآن مجید ان صفات کو ابھار دیتا ہے. اور اسی طرح انسان کے اندر جو ہے ولادتیں، طبیعت کے اندر رضائل اور اخلاق کے اندر بری کثرتیں پائی جاتی ہیں، یہ قرآن اس کو دبا دیتا ہے. تو یہاں تقوی سے مراد وہ فطری تقوی ہے. اور تقوی کا ایک مطلب یہ بھی ہے، بہت ہی اس میں باریک بینی سے اگر مانا لیں گے تو بہت سمجھ میں آ جاتی ہے بات، کہ قرآن مجید میں تقوی کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ تقوی نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. تقوی سے مراد ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ جو بالکل مرجھایا ہوا چہرہ رکھتا ہو، جو سکیڑ کر سمیٹ کر دنیا سے کٹ کر بیٹھ جائے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا اتھل پتھل ہو رہا ہے اور دنیا کدھر چلی جا رہی ہے اور خدا تعالیٰ کے احکامات ملیا میٹ ہو جائیں، شیطان ننگا ناچنے لگے دنیا میں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہمارا تقویٰ اس میں محفوظ رہے گا کہ ہم دنیا سے آنکھ بند کر کے مسجدوں میں اور اپنی خانقاہوں میں سمٹ جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے. لیکن قرآن اس سے برعکس ایک دوسرا مطلب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس قرآن سے وہی لوگ رہنمائی حاصل کریں گے جو بالکل بیدار مغز ہو، ہوشیار ہوں اور ہوش مند لوگ ہو سکتے ہیں، وہی اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. تقوی کا مطلب ہوش مند، ہوشیار، بیدار مغز اور باشعور انسان کا مطلب نکلتا ہے قرآن مجید میں. آپ اگر اس کی دلیل چاہیں میں بہت سے دلائل دے سکتا ہوں. ایک سورہ زاریات ہے، اس میں آپ دیکھیں گے اولئک ہم فی غفرت، ایک جگہ یہ کہا گیا کہ اولئک ہم فی غمرت ساحور، انہیں دوزخیوں کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدہوشی اور بدمستی میں غافل رہے اور مدہوش رہے. اس کے فوراً بعد لفظ تقویٰ استعمال کیا گیا اور قرآن میں ایک اصول ہے کہ اپوزٹ سے آپ معنی نکال سکتے ہیں. یہاں جو ہے ساہون سے جو بتایا گیا کہ مدہوش قسم کے لوگ، غافل لوگ، اور انہیں دنیا سے کوئی چارہ نہیں، کوئی اس سے ہوش مندی نہیں، اور جو غافل نہیں، بدمست ہی، بدہوش ہی، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جب تقویٰ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدہوش نہیں، جو بے ہوش نہیں، جو چوکنا رہتے ہیں، جو بیدار رہتے ہیں، جو بیدار مغز ہیں، جو چالاک ہیں، جو باشعور ہیں. انگلش میں اگر کہا جائے تو اسمارٹ پیپل، بہت ایکٹیو اور بہت اٹینٹیو اور بہت اسمارٹ قسم کے لوگوں کو متقی کہا جائے گا. کہا کہ اس قرآن سے ہدایت وہی لوگ لیں گے جو بالکل چوکن نہ ہوں، دنیا کے حالات پر نگاہ رکھتے ہوں، اپنی زندگی پر نگاہ رکھتے ہوں، گفتگو پر، زندگی کے ایک ایک عمل پر وہ چوکنا اور چوکس رہ کر باشعور زندگی جو بسر کرتے ہوں، وہی لوگ متقی ہیں اور اس قسم کے لوگ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. تو میں نے بس اس پر کچھ وقت لے لیا ہدایت اور تقوی ڈیفائن کرنے میں. اس کے بعد کہا کہ جب آدمی تقوی کی بنیادی صفت یعنی فطری تقوی کو لے کر اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً اس کی طبیعت میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو گنوا دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ کہا کہ اس کو ایمان لے آئے گا. اللہ دینا یومنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. ہدایت میں نے جیسے کہا کہ حواس سے باہر کی چیزوں پر یقین رکھنے کی بات ہوتی ہے، تو غیب میں جو چیزیں ہیں، اللہ ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، وحی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، تقدیر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آدمی اپنی حواس کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے، اپنی آنکھ اور ناک کے ذریعے اور اپنی محسوسات کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا. تو بندے مومنین جو ہدایت پا گئے فوراً ہدایت پانے کے بعد ان کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے اس میں نمبر ایک تبدیلی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, پختہ یقین رکھتے ہیں, اعتماد رکھتے ہیں اور اس یقین کی وہ تصدیق کرتے ہیں قلب سے بھی. پھر کہا کہ یہ ایمان محض ایمان دل کا اور زبان کا نہیں بلکہ یہ ایمان ڈھلنے لگتا ہے عمل میں, تو یقین اثر آتے لوگ نماز قائم کرتے ہیں. میں صرف یہاں نماز قائم کرنے کا مطلب واضح کر دیا, آگے بڑھوں گا کہ نماز پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں ہو بلکہ نماز قائم کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ قیام اور یہ جو قم کا لفظ ہے کھڑا کرنے کا مطلب آتا ہے, کوئی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنے کا مطلب آتا ہے قم سے اور قوما سے. نماز یہاں قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل اسے ایریکٹ پوزیشن پہ کھڑا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام آداب کے ساتھ, اس کے تمام خوش و خضوع اور اس کی تمام ضروریات کے ساتھ اس کو ادا کرنا. اس میں چھ باتیں شامل تھیں نماز کے قائم کرنے میں, نماز کے پڑھنے میں نہیں, نماز کے قائم کرنے میں. کہ ایک تو آدمی اخلاص اور للہیت کے ساتھ نماز پڑھے, منافقین کی طرح لوگوں کو بتانے اور اٹھک بیٹھک کرنے کی نماز نہیں بلکہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی نماز قائم کرنے کا پہلا مطلب ہوگا. نماز قائم کرنے کا دوسرا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کا جو مقصد ہے نماز ادا کرنے کا وہ مقصد پورا ہو. نماز ادا کرنے کا مقصد ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکر, اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. تو فردن گھر میں نماز پڑھیں اور انفرادی نماز پڑھنے میں زیادہ اطمینان ہوتا ہے, لیکن اسلام کو یہ پسند ہے. اسلام چاہتا ہے کہ کانگریگیشنل لیونگ ہو, ایک اجتماعی زندگی ہو, تو جماعت کی نماز ہو. پانچویں چیز یہ ہے کہ آدمی نماز اپنے وقت پر پڑھے. یہ نہیں ہے کہ دن بھر دوپہر میں شام میں اپنے بزنس میں اپنے نوکری میں اپنی چاکری میں اپنے کھیل کود میں مصروف رہے اور بس شام آنے کے بعد جب موقع ہو گیا تو بھی مل گئی تو قضا کر لیے, یا پھر شب برات کی رات کو عمر قضا کے نام سے دو رکعت سے حساب کتا کا کام کر دیں. یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ اپنے وقت میں نماز ادا کرنے کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے. اور آخری چھٹی چیز یہ کہ نماز کے اثرات اپنی زندگی پر قائم ہو, تب کہیں گے کہ نماز قائم ہو گئی. ورنہ جو آدمی نماز پڑھے اور نماز کے اثرات اپنی زندگی پر نہ ہو, ایسے نماز پڑھنے کا کیا حاصل ہے؟ اب میں یہ جو چھٹی چیز ہے کہ نماز پڑھنے کا حاصل کیا ہے, نماز پڑھنے کے اثرات زندگی سے کیسے ظاہر ہوتی ہیں. قرآن نے دیکھیے کہا, بار بار کہا, یقین الصلاح کو یوں دونوں زکات, نماز قائم کرنا زکات دینا, یقین الصلاح بات زکات, نماز قائم کرو زکات دو. یہ کہا. اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک نماز قائم کرنا ہوتا ہے, نماز پڑھنا ہوتا ہے, ایک زکات دینا ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو الگ الگ کوئی چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں, ایک شاعری کے دو روپ ہیں. دیکھیے, نماز جب آدمی ادا کرنے لگتا ہے تو خدا کے دربار میں آتا ہے. خدا کے دربار میں جب آتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے, اس کی صحبت میں وہ باتیں کرتا ہے, اس سے گفتگو کرتا ہے, اس سے التجا کرتا ہے. جب اس کی دوستی, اس کی ہم نشینی وہ حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے. ایک کنگال قسم کا, ایک فقیر قسم کا آدمی بھی جب کسی نواب کے دربار میں جا کر اسے نوکری چاکری مل جاتی ہے تو اس کے اندر بھی تو کچھ نوابی پن پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ اگر وہ نوابی پن نہ پیدا ہو, فقیر کا فقیر رہا تو اسے تو مار کر بھگا دیا جائے گا اس نواب کے محل سے. کہ آدمی جس صحبت میں بیٹھتا ہے اس صحبت کے اثرات اس کی زندگی پر پیدا ہوتے ہیں. جب آدمی خدا کی صحبت میں جائے, کہ حضور میں بیٹھے, خدا کے حضور کھڑا ہو, اس کے سامنے جھکے, اس سے راز و نیاز کرے, اس سے گفتگو کرے اور جب اس کے خیالات کو اپنے ذہنوں پر منتسم کرے, ذہنوں پہ بٹھا لے, تو پھر آپ دیکھیں کہ اس خدا کی صفات کا پرتو ہماری زندگی میں جھلکے. بھائی وہ خدا رحمان ہے, ہماری زندگی میں رحم کی کوئی صفت نہیں. لوگوں کے ساتھ چڑچڑاؤ کا, چڑچڑ پن کا برتاؤ, لوگوں کے ساتھ اشتگی کا برتاؤ, تو کیا ہی کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی کہ خدا تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے, اپنے بندوں سے بے انتہا رحم اور محبت کرتا ہے اور ہم نماز پڑھ کے یوں نکلے اور پھر ادھر اپنے نوکر سے, اپنے چاکر سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے رشتے داروں سے آدمی درست کلامی کا معاملہ کرے, سختی کا معاملہ کرے, تو پھر اس نماز کا کیا فائدہ؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بنی ہے, بے انتہا بخشتا ہے اور لوگوں کے جھولے خوب خوب بھرتا ہے. ہم نماز پڑھے پانچ پانچ وقت کی, سال سال نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے ادھر مسجد سے نکلے اور اس کی چوکٹ پر بیٹھنے والے فقیر کے لیے پانچ پیسے ہمارے جیب سے نہ نکلے, تو پھر آگے جا کے نماز میں کیا فائدہ؟ آدمی کے اندر خدا کی صفات کو اوپر تو نہ گرے. اس طرح سے ایک ایک صفات اللہ تعالیٰ بنی ہے, بے نیاز ہے, اور ہم ادھر نماز سے نکلے اور پریشانی کے فلاں سے قرض مانگے, فلاں سے جا کر دے ان چاپلوسی کا, فلاں سے اپنے بزنس کا الو سیدھا کریں, تو آدمی جو کس کس کے در پہ جاتا ہے. خدا تو بنی ہے اور ہمارے اندر وہ گنا کی صفت, استغنا کی صفت پیدا نہ ہو تو پھر آدمی نماز پڑھ کے کیا فائدہ؟ تو یہ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی صفات انسان زندگی میں ڈالتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے, تو تم بھی بندوں سے بے انتہا محبت کرو. اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ مین مار اپنا ہوں گے ان کے تم, جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں لوگوں سے کے لیے خرچ کرو. اب بات نکل گئی, صاف بہت واضح ہو گئی کہ خدا قرآن سے ہدایت پانے والے لوگوں کی صفت میں سے کہ ایمان لیا ہے اس کے بعد نماز قائم کرنے لگے اور نماز کے اثرات زندگی پہ جیسے طاری ہونے لگے تو وہ اپنے مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے لگے، جس کا مظہر یہ ہے کہ دیکھو صبح شام ان کی جھولی کھلی ہے، ان کا دسترخوان کھلا ہے، ان کا دل کھلا ہے، اور کھلے اور چھپے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ضروریات پورا کرتے ہیں. امین مہاراجا نام ان کے بنا نے جو کچھ کیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں لوگوں پر. یہ سب صفات بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پھر کہا کہ یہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی، جتنی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. اور قرآن فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فلاح کا مطلب صرف آخرت میں جنت ملنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی، ایک صالح زندگی، ایک حیاتن طیبہ جسے کہا جاتا ہے قرآن میں، بہترین زندگی آنے ملے گی اگر مومن اس قرآن کی ہدایت پا جائے اور اس کے اثرات اپنی زندگی پہ پیدا کرنے تو فلاح پا گیا. اس کے بعد کہا کہ اب تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے. یہ ہو گیا وہ، یہ وہ لوگ ہیں جسے ہم نے کل ہمارے مطالعے میں جو بات آئی تھی، منیم آلائے جن پر انعام کیا گیا، اس قسم کے لوگ ہیں جس میں اشارہ کنایا بھی ہے. اگر آپ دیکھیں گے اشارے کے کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کا اگر ہٹا لیا تو اس کے اندر سے ضرور برآمد ہوگا. ان پورے معنوں میں چونکہ یہود ہی سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں یہود کے ایک ایک کمی کی بات بھی ہے لیکن پازیٹو انداز میں بات کرتی ہے. وہ یہود وہ یہودیوں کے اندر تقویٰ نہیں رہا. قرآن نے ایک جگہ کہا کہ اگر تم تقوی کی زندگی بسر کرو تو نبی امی پر ایمان لے آؤ گے، اور چونکہ ان کے اندر تقویٰ نہیں اس دیش کتاب کو نہیں مانتے. اسی طرح جو ہے وہ غیر پر ایمان لانے کی بجائے بچھڑے پر ایمان لانے لگے، محسوسات کی اتباع کرنے لگے. کہا کہ جو لوگ محسوسات کی پوجا کریں گے ان کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے، جو غیر پر اتباع غیر پر ایمان لائیں گے ان کے لیے یہاں رہنمائی ہے. اس طرح جتنی باتیں یہاں آئی ہیں، یقین الصلاح کے یوتون سکار، بڑے کنجوز بڑے فقیر تھے یہودی لوگ، تو ان کی کنجوسی پر انگلی رکھنے کی وجہ کہا گیا کہ اس کتاب سے تو کنجوز کا کبھی ہدایت نہیں پا سکتے کہنے کی وجہ کہا گیا کہ اس کتاب سے ہدایت پائیں گے جن کا ہاتھ کھلا. اس طرح سے یہودی لوگ تنگ نظر تھے اور اپنے آپ کو خدا کا خالص بندے اور خدا کے چہیتے کہا کرتے تھے. قرآن نے اس کو توڑتے ہوئے کہا کہ اس کتاب سے ہدایت وہ پائیں گے جو تنگ نظریوں کا شکار نہ ہو، اپنی کتاب پر بھی ایمان لائیں اور اپنے سابق میں جتنی امتوں پر جتنے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی اس پر جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں بھی یہودیوں سے کتابیں. پھر اس کے بعد جو تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک تو یہی جو فائدہ اٹھانے والے ہیں. اب یہودیوں میں سے ایک گروپ ہے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون فتولوا على قلوبهم عاده سميهم على ابصارهم غشاوة ولهم عذاب اليم. پہلا گروپ یہ ہے جو اس کتاب سے ہدایت نہیں پائے گا، وہ ہے یہودیوں کے سردار، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کے سردار، اور ہر طرح قسم کے لوگ جو کسی بھی حال میں وہ اپنا دل کھلا نہیں رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی حال میں قرآن سے وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنی ہی بات پر جمے ہوئے ہیں، وہ اپنی ہی رگ لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنی ہی آڑ میں ہٹ کرنے کا شکار ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس کتاب میں کوئی ہدایت نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیوں کے سردار تھے، جن کے سردار تھے. تو ان کی صفت یہ بتائی گئی کہ ان لوگوں نے اس کتاب کو ماننے سے قطعا انکار کر دیا، کلم کا انکار کر دیا. تو اب اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے تم انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ، دونوں برابر ہیں. اب انہیں معاف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ ہٹ کرنے کا شکار ہوتے ہیں وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ نے اس سے بچایا. وہ مصیبت یہ کہ جو آدمی ہٹ کرنے کے میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر سیل لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم. یہ قلب تک پہنچنے کے راستے ہیں یہ کان، یہ آنکھ، سمعہم وبصارہم ان کی بصارت اور ان کی سماعت، یہ دونوں کے ذریعے سے قلب تک ایمان پہنچتا ہے. اب ان کے دلوں پر کھپا لگ گیا، اس آنکھ کے ذریعے سے وہ کائنات میں دوربین لگا کر بڑی بڑی چیزوں کا تو مشاہدہ کر لے سکتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے جو خدا نظر آتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتے. وہ دنیا کی بہت سی باتیں سن سکتے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹے جو جانور اور چھوٹی سے جو چھوٹی مخلوق ہے ان کی آوازوں کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اس کان میں کان کے بہت سے استعمال ہیں، لیکن ایک استعمال نہیں ہو سکتا، حق کے لیے کان استعمال نہیں ہو سکتے. ایسے لوگوں کے دلوں پر تھپا لگ گیا، اب ان کے قلب بند ہو گئے، سیدھ ہو گئے، اور اس قلب کے اندر اب ایمان اترنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ قلب اب اتنا ٹیڑھا ہو چکا ہے کہ اب اس میں سیدھی انگلی سے بھی نہیں نکلتی کا مطلب جو کہا جاتا ہے، اس طرح سے اب ایمان اس کے اندر سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ قلب اتنا ٹیڑھا ہو چکا. یہ یہودیوں کے پہلے گروپ کا تذکرہ ہے. دوسرا گروپ یہودیوں کا جس کے بارے میں یہاں تک گفتگو شروع ہوتی ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے, لیکن کچھ مفسر کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں بھی یہودیوں کا تذکرہ ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابتدا پر ایمان نہیں لاتے, لیکن ان کا طریقہ دیکھیے, وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے. یہاں رسول کو مس کر گئے, بہت الفاظ اس طرح سے استعمال کیے ان لوگوں نے, کہا کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لیا ہے, اور یہاں انہوں نے بیچ میں سے رسول کو نکال دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا ایمان اور ان کا عمل کوئی کام آنے والا نہیں. یہ یہودیوں کا وہ گروپ تھا جو کھلا مخالفت کی ہمت تو نہیں کرتا تھا, البتہ تھوڑی بہت مصالحت کی کوشش کرتا تھا. یہ گروپ یہ کہتا تھا کہ ہم بھی تو کسی نبی کی امت ہیں, ہم بھی تو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, اگر محمد پر ایمان نہ لائیں تو پھر تم ہمیں کیوں معذور قرار دیتے ہو, ہمیں کیوں تم کوستے ہو, ہم بھی تو نیک لوگ ہیں, ہم بھی تو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, تو تم بھی صحیح ہو اور ہم بھی صحیح ہیں. یہ اس دنیا میں اس وقت ہندوستان میں بھی نظریہ پایا جاتا ہے, یہ کمپرومائز کا معاملہ, یہ سیکولرزم کا, یہ سب چیزیں, اس کی باتیں آپ کو رہنمائی ملیں گی. تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں, ہماری مخالفت نہ کی جائے. سامنے یہ کہتے تھے اور پیچھے جا کر مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے, کہتے تھے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی سیدھے سادھے بھلے انسان کی طرح, شریف انسان کی طرح ایمان لے آؤ اور مسلمان بن کر زندگی بسر کرو, تو یہ کہتے تھے پیچھے جا کر کہ کیا ہم مسلمانوں کی طرح بے وقوف ہیں کہ ہر ایرے بیرے پر ایمان لے آئے؟ ہم تو چہیتے نبی کے, چہیتے امتی ہیں, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر اللہ ولم چیز پر ایمان لے آؤ؟ تو اس طرح سے مذاق بناتے تھے, کہتے تھے کہ مسلمان تو بے وقوف لوگ ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اصلاح کر لو, تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں فساد مچانے والے لوگ, لیکن کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں, اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ اس زندگی میں کتنا فساد برپا کر رہے ہیں. انسانوں کی زندگی میں, معاشرے کی زندگی میں, اور ساری زندگی میں, ساری دنیا میں فساد آ کر رکھا ہے. امبیلنسز ان لوگوں نے کریٹ کر دیا, فساد کا مطلب امبیلنس ہے. تو پوری طرح سے انہوں نے فساد برپا کر رکھا اور لوگوں کو حق کے قریب پہنچنے سے روکے رکھا ہے, اور اس فساد میں یہ لوگ مبتلائیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر دیں, ہم لوگوں کے خیر خواہ ہیں, ہم لوگوں کو نیک بناتے ہیں, حالانکہ یہ تو فساد مچاتے ہیں زمین میں. تو قرآن نے اس یہودی گروپ کا تذکرہ کیا, کرنے کے بعد کہا کہ ان کے دل میں بھی مرض لگے ہوئے ہیں, بیماری لگی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو اور بڑھائے گا. اس کے بعد مختصرا یہاں بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ان دو مثالوں پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اب دیکھیے کتنی پیاری مثال, قرآن مجید سے بہت ہی حکیم, بہت ہی بلیغ کلام ہے. اور جتنے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام دیکھیے یا حکمہ کا کلام دیکھیے, اس کلام میں مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے اور مثالوں سے وہ کلام زندہ رہتا ہے. اگر دو جماعت اور چار کی طرح کوئی گفتگو کی جائے تو پرٹیکولر ذہانت کے لوگوں کے لیے وہ بات کافی ہو سکتی ہے, لیکن ہر ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے. ایک پرٹیکولر ایک کو ہدایت ہے, لیکن ہر ایک کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں. لیکن جب بات مثالوں کے پیرائے بیان کی جاتی ہے تو وہ کلام زندہ رہتا ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری مثال بیان کی گئی یہودیوں کے دونوں گروپ کی. ایک گروپ ہے جو بالکل ہٹدرمی سے اٹا ہوا ہے اور ایمان نہیں لانے والا, دوسرا گروپ وہ ہے جو مومنین کو گالیاں دیتا ہے, کوستا ہے, سامنے تو ایمان کا اظہار کرتا ہے اور پیچھے کہتے ہیں کہ ہم بے وقوف ان کی طرح ایمان لے آنے والے نہیں. ان دونوں گروپ کا تذکرہ دو مثالوں سے کیا گیا. ایک مثال یہ دی گئی کہ بھائی دیکھو ایک ایسا ماحول کا تصور کرو جہاں ایک شخص نے بڑے اندھیرے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک چراغ روشن کیا, آگ جلائی اس نے, جب سارا ماحول ارد گرد روشن ہو گیا, منفر ہو گیا, تو ایک قافلہ نکلا, چاہیے نا اس قافلے کو کہ اس روشنی سے اپنا راستہ پاتا, اس روشنی سے اپنا راستہ نکال کر اپنے آگے کا سفر طے کرتا. لیکن اس گروپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہی وہ روشنی آ گئی اور پورا ماحول ارد گرد میں چمک اٹھا تو ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, یا تو انہوں نے آنکھ بند کر لی, یا تو اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیا. تو ان لوگوں کی آنکھوں کی بینائی جب چلی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان بیچاروں کا حال یہ کہ یہ بہرے ہو گئے, اندھے ہو گئے اور گونگے ہو گئے. اب ان بیچاروں کا تصور کیجیے کہ ایک طرف سے تو آگ جلا دی گئے, روشن ہو گیا ماحول, دوسری طرف یہ بھٹک گئے اندھیرے میں, اور ایسے بھٹکے کہ ابھی کسی حادثے کا شکار ہونے والے ہیں. اگر کوئی پیچھے سے پکار کر انہیں حادثے سے بچانا چاہے, یہ چونکہ بہرے ہو چکے ہیں تو اب کوئی بات سن نہیں سکتے, یہ اندھے ہیں, اس لیے اب جو جس کھڈ میں گرنے والے ہیں, جس گڑھے میں گرنے والے ہیں, اس گڑھے کا انہیں کوئی خبر نہیں, اس لیے کہ اندھے ہو چکے ہیں, اور کسی کے لیے مدد کے لیے بھی پکار نہیں سکتے, اس لیے کہ اب ان کے زبان بند ہو چکے ہیں, گونگے ہو چکے ہیں. وہ ان کی تصویر کھینچ دے کہ جو لوگ کھٹ کرنے میں اڑ گئے ہیں دین کی مخالفت میں, یہ وہ گروپ ہے جو آپ کہیں سے کوئی مدد نہیں پا سکتا, اور اس طرح سے اندھیرے میں زندگی بسر کرتے ہیں, نفسانی خواہشات کے بادل میں انہیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ اب انہیں کوئی حقیقت, کوئی نور, کوئی ہدایت اب سجائی نہیں دیتا. ایک گروپ کا وہ تذکرہ. دوسرا گروپ یہودیوں کا وہ جو آدھا ایمان لاتا تھا آدھا نہیں، کہتا تھا کہ ہم مومن ہیں اور پیچھے جا کر مومنین کو گالیاں دیتے تھے، قرآن کی باتوں سے وہ ڈرتے تھے، قرآن پر کلم کلا ایمان نہیں لاتے تھے. تو ان کی کتنی پیاری مثال بیان کی گئی. ایک اور مثال دی گئی، کہا کہ دیکھو ایک ایسا ماحول کا تصور کرو جہاں ایک دم گھٹا ڈوب اندھیرا ہے اور پوری گھنی رات چھائی ہوئی ہے، اور اس رات کے اندر دھماکم سے بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش کے ہیبت ناکی کو بڑھانے کے لیے ایک طرف سے تو بجلیاں کڑک رہی ہیں اور دوسری طرف سے اس کی بوند سے آنکھیں جو ہے چکیا چن جا رہی ہیں، چنگیاں جا رہی ہیں اور آنکھیں پیرا پیرا ہوتی چلی جاتی ہیں. ایسے زبردست ماحول میں جبکہ دھماکم سے بارش ہے، کڑک ہے، بجلی ہے، بوند ہے، اس میں ایک ایسا قافلہ ہے جو اپنا راستہ طے کرنا چاہتا ہے اور اس بارش میں پوری طرح سے بھیگا ہوا ہے. جب بجلی چمکتی ہے تو اس اجالے میں تھوڑا سا دو چار قدم نکال کر اپنا سفر طے کرتے ہیں، اور جب بجلی کڑکنے لگتی ہے تو اس کڑک کے ڈر سے وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں، کہ موت کے ڈر سے وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں. یہ مثال پیش کر کے قرآن نے اس یہودی کی وہ مثال پیش کی. دیکھیے مثال میں یہاں بارش سے مراد آسمانی بنی کتاب، رات سے مراد اندھیرے سے مراد قرآن مجید کے نہ یہ احکامات کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسان جس اندھیرے میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی مراد ہے. بجلیوں سے مراد وہ ہے جو قرآن مجید کی وعید اور دھمکیاں ہیں کہ اگر راہ راست پر نہ آئیں تو اس طرح اور اس طرح کی مصیبتیں ہوں گی. تو یہ وہ دھمکیاں ہیں جسے بجلی سے تعبیر کی گئی ہے. اب کہا گیا کہ یہودیوں کا یہ وہ گروپ جو ایمان کی تو باتیں کرتا ہے اور قرآن مجید کی دھمکیاں سنتا ہے، تو اس دھمکی سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتا ہے. حالانکہ قرآن جو دھمکی دیتا ہے اس میں کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے سے وہ بچ نہیں سکتے، وہ تو زندگی میں ایسی تباہی کا شکار ہوں گے کہ دنیا میں بھی نامراد ہوں گے، آخرت میں بھی نامراد ہوں گے. اگر کوئی شتر مرغ کسی طوفان اور کسی جانور کے اندیشے سے اپنا سر کسی بالوں کے اندر گھسیڑ لے، کسی ریت کے اندر گھسیڑ لے، تو وہ خطرے سے تو خالی نہیں ہے، وہ خطرے سے تو بچ تو نہیں گیا. البتہ بے وقوف تو یہ سمجھتا ہے کہ میں خطرے سے بچ گیا، لیکن خطرہ جو کا تو ہے اور بری طرح سے اس پر وہ آ کر جو ہے گرنے والا ہے وہ خطرہ. اسی طرح یہ لوگ سمجھتے نہیں، اور اس بجلی کے ڈر سے آدمی اگر کان میں انگلی بھی رکھے تو بجلی گرے گی تو تھوڑی کان پر گرے گی، سارے جسم پر گرے گی اور انسان کو خاص کر کر گرے گی. تو بتایا گیا ایک ایسے منظر کشید کر کے کہ یہودیوں کا وہ گروہ جو بجلی تھوڑی چمکتی ہے تو اس میں چلنے کی جو بات ہے وہی بات ہے کہ اللہ پر آر آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا لوگوں ختم کر دیں، لیکن نبی پر ایمان لانے کے لیے، کتاب پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. تو ان کی مثال اس بجلی میں گرے ہوئے اس قافلے کی مثال بھی پیش کی گئی. اس کے بعد جہاں دوسرا رکو ختم کر دے گا، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ ہی جو اللہ سے مذاق کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور اللہ ان کی رسی ڈھیلے کرتے جا رہا ہے اور اتنی ڈھیلی کرے گا اور اتنی مدت تک انہیں دراز کرے گا کہ اچانک جب یہ گڑے نکلے گے تو انہیں اس کا اندازہ ہوگا. اور یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، سمجھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کھول دی ہے اور جہاں تک چاہے یہ بھاگے نہیں ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسی کھولی نہیں گئی بلکہ ڈھیل دی گئی ہے، اور اس طرح سے وہ بری طرح سے انجام سے دو چار ہوں گے کہ اس دنیا میں بھی نامراد ہوں گے اور آخرت میں بھی نامراد ہوں گے. اس پر یہ دوسرا رکوع ختم ہوتا ہے. پھر تیسرا رکوع وہاں سے بات شروع ہوتی ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے یہودیوں سے خطاب ختم کر کے بنی اسماعیل کی طرف رخ کیا گیا، اور بنو اسماعیل یعنی کفار مشرکین قریش کے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کی گئی. کیونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے ان نصیحتوں کو کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے پھر یہودیوں کی گفتگو شروع ہوتی ہے، لیکن حضرت آدم اور شیطان کے درمیان جو معاملہ ہوا اور ان کی پیدائش کے وقت شیطان نے جو حد درمی اور جو ضد جتائی اس کو یہودیوں کی ضد سے تعبیر کر کے گفتگو پھر وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو کل ہم بنی اسماعیل سے جو گفتگو ہوئی ہے، قریش سے بھی جو گفتگو ہوئی ہے، وہ مختصراً کل عرض کرنے کے بعد پھر جو یہودیوں کا باب جو شروع ہوتا ہے، چیپٹر جو شروع ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. البتہ جب وہ چیپٹر شروع کریں گے تو اس پر ہماری دھیان ہے، ہماری نگاہ ہے کہ جب وہ یہودیوں سے جہاں گفتگو ہوئی ہے تو وہ گفتگو جب ہم پڑھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، دل پر بہت ہی گوفت گزرتی ہے کہ ایک وہ قوم جسے امامت کا درجہ دیا گیا، کہ وہ قوم جس کے ذمے ساری دنیا کی ہدایت کی گئی تھی کہ اگر وہ قوم سیدھی سادی زندگی بسر کرتی، ٹھیک بسر زندگی بسر کرتی، تو وہ قوم بھی فلاح یاب ہوتی تھی اور ساری دنیا کو بھی جنت کے راستے پہ لگا سکتی تھی. وہ قوم نے کہاں کہاں غلطی کی قرآن نے پن پوائنٹ کر کے بتایا. جب ہم مطالعہ کریں گے تو صرف اس بات پر خوش نہیں ہوں گے کہ یہودیوں پر اللہ نے غضب مارا اور انہیں بری طرح سے تباہ کیا اور ایسے عذابات نازل کیے، یہ پڑھ کر ہم خوش نہیں ہوں گے، بلکہ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. اس لیے کہ جب وہاں سے معذور کیا گیا تو اسی پوسٹ پر ہم بھی کھڑے کیے گئے،
اور جو جو کرپشن کے اور جس جس برائی کے وہ شکار ہیں, اگر آج ہم بھی اسی اسی برائی کے اور اسی اسی قسم کی تباہی کے شکار ہیں تو ہمیں بہت ہی اس قرآن مجید سے ہدایت دینے کی ضرورت ہے, پرٹیکولرلی ان چیپٹر سے جہاں یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے. اس لیے اس حصے کو پڑھتے ہوئے ہم صرف خوشی اور مسرت نہیں منائیں گے کہ یہودیوں کو جو ہے معذور کیا گیا اور انہیں عذاب نازل کیا گیا, بلکہ ہم اس میں اپنا چہرہ دیکھیں گے اور اپنے نور پلک درست کریں گے اور اپنے احوال کو بدلنے کی کوشش کریں گے. جیسے میں کل گفتگو کروں گا تو اس پس منظر میں ہماری امت بھی آپ رکھ کر میری گفتگو کو سماعت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو رقوں میں جو باتیں آئیں ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس قرآن مجید سے ہمیں ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہدایت پانے کے لیے جو فکری تفریح کی ضرورت ہے اس تفریح کو ہماری طبیعتوں میں پیدا کرنا اور اسے اتار دے. اور اے رب العالمین اس قرآن مجید کی ہدایت کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ اثرات ہماری زندگی میں ظاہر کرنا, ہمیں ایمان اور پختہ ایمان عطا کرنا, ہماری نمازوں میں خوشی اور خوشی عطا کرنا, اور ہمیں عقیدے معنی میں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا کرنا, اور ہمیں انسانوں سے محبت اور پیم کرنے کی توفیق عطا کرنا, اور ان کے دکھ درد میں کام آنے, اور ہمارے پاس جو کچھ انہیں اس کے ذریعے سے ان کی ہمدردی اور خبرگیری کرنے کی توفیق عطا کرنا. فلاح العالمین ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں آخرت پر یقین رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرنا. فلاح العالمین ہمیں دین کے معاملے میں ہر گردی سے ہماری حفاظت کرنا, ہمارے قلوب کی ہدایت کے لیے ہمیشہ سے کھلے رکھ, اور ہمارے قلوب پر مہر لگنے سے ہماری حفاظت کرنا, ہماری آنکھیں اور ہماری بصارت کو کھلی رکھ تاکہ اس کے ذریعے سے پروردگار ہمیشہ ہدایت کی راہ پر چلتے رہیں. فلاح العالمین ہمارا انجام برے انجام سے ہماری حفاظت کرنا, ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. الحمد للہ.